والصلاة والسلام على افضل الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین شفیع المذنبین جد الحسن والحسین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الی قدرہ ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال سبحانک اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کا بے حد و بے قیاس فضل و کرم اور اس کریم رب کی اپنے بندوں پر خاص عنایت کہ ایک دفعہ پھر ہم گناہگاروں کو رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعت اور بالخصوص جمعۃ المبارکہ کی یہ برکات اور سعادت رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل سے مرحمت فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے اور ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں سے اللہ رب العالمین اس کا فضل جو ہے درگزر فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی بے ضابطہ بے رب بے توقیر اور بے ڈھنگی عبادت کو اللہ رب العالمین محض اپنے فضل سے قبولیت کا جام عطا فرمائے. حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید نے جس طرح کے تسلسل کے ساتھ یہ آیات ہر ممبر پر ہر جگہ پر پڑھی جاتی ہے اور یقیناً یہی اس کا مقدمہ ہے اور یہی اس کا تسلسل ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے رمضان المبارک کی دو خاصیت ذکر فرمائی ہے عام خاصیتوں میں، ایک تو روزے کی فرضیت اور دوسرا اس مبارک مہینے کا انتخاب. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے نزول کا باعث بنایا، یعنی اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے اپنے کلام کے نزول کا، جس کو آگے چل کر قرآن نے خود ذکر کیا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مقدس و مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے نزول کے لیے اس مہینے کو پسند فرمایا ہے. تو یہ عظیم مہینہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا. قرآن کریم کی برکات سعادت، قرآن کریم کی تمام آسمانی کتابوں میں انفرادیت اور رہتی دنیا تک اس کا تفرد اور اس کی یکتائی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت میں اور کمال میں بالادستی کو تو الحمدللہ ہم بعد تراوی درس تراوی کے عنوان سے تسلسل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. کل الحمدللہ سعادت نصیب ہوئی اور پہلا درس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو قرآن کریم کے حوالے سے، تاریخ قرآن کے حوالے سے بنیادی چیزیں جو ایک مسلمان کو اس اعتبار سے جاننا ضروری ہے کہ جہاں وہ قرآن کے بارے میں دیگر چیزوں کو جانتا ہے تو بنیادی اس کے مقاصد کو بھی جانے. اس حوالے سے ہم نے ایک موضوع منتخب کیا ہے کہ یہ شک اور ریب سے پاک کتاب ہے. تو قرآن کریم کی آیات کی ترتیب، یہ اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کا معتزلہ کے ساتھ میدان رزم میں ایک بہت کامیاب مناظرہ، جو مناظرہ خلق قرآن کے مسئلے پر ہوا اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اہل سنت کے وہ دلائل کو ثابت کیا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جب کلام ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب خدا کی ذات ازلی ہے غیر مخلوق ہے تو اس کی صفات بھی غیر مخلوق ہے۔ یہ ایک بنیادی بحث ہے انشاءاللہ، جس کو ہم نے اپنے درس تراویح کے اندر شامل کیا ہے کہ کس طرح یہ غیر مخلوق ہے، اگر یہ غیر مخلوق ہے تو ہم اس کو پڑھ کیسے سکتے ہیں، اگر یہ مخلوق نہیں ہے تو ہم اس کو سن کیسے رہے ہیں، اگر یہ مخلوق گویا کہ نہیں ہے تو ہمارے کان اس کا احاطہ کیوں کر رہے ہیں، ہماری زبان میں سعادت، ہماری زبان میں پھر ایسی قوت کیسی آ رہی ہے کہ ہم ازلی کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ پڑھ تو ہم رہے ہیں، ہم تو حادث ہیں، ہم تو خود فانی ہیں، تو پھر اس کلام کو ہم پڑھ کیسے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام ابحاث ہے جو قرآن سے متعلق اعتزال یا عیسائی یا نصرانی پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اللہ کے فضل سے یہ ایک پورا پروگرام ترتیب دیا ہے کہ قرآن کی تاریخ اور اس کے معاملات، اور بالخصوص قرآن غیر مخلوق ہے اور قرآن کے ساتھ ایک اعتماد اور ایک رابطہ جو ایک قاری کا ہونا چاہیے اعتماد کی بنا پر، اور اس کی بے چینی اور بے اعتمادی اور بے توجہ ہی اس کلام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر ذوق تلاوت بھی باقی رہے۔ اور یقیناً کل کے درس میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا کہ یہ مسجدوں میں رونقیں اور یہ میناروں پر اذانوں کی صدائیں اور اسلام کی تمام تری رنگ و کیفیات، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ قرآن موجود ہے۔ وہ قومیں اس لیے ختم ہو گئی، آج کثرت کے ساتھ عیسائی اپنے گرجا گھروں کو، اپنے چرچ کو خود فروخت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مذہب میں یہ پختگی نہیں رہی، ان کے مذہب کے ماننے والے الہاد اور بے دینی کی طرف چلے گئے، عبادت خانوں میں ان کے مذہب اور مسلک کو فالو کرنے والے، اس کو تمسک کرنے والے نہیں رہے۔ آج ان کے عبادت خانے جو انہوں نے اپنے مذہب کی عبادت و ترویج کے لیے بنائے تھے، آج اس میں ایک بندہ عبادت کرنے کے لیے باقی نہیں بچتا، جس کی بنا پر پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ پر فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ کثرت سے ان ممالک کے اندر مسلمانوں کی مساجد چرچ کے اندر ہی قائم ہوتی ہے، باقاعدہ مسلمان اس کو خریدتے ہیں۔ تو یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس نقطے پر قوم نے اپنے اعتماد کو جمانا ہے وہ تو دراصل دین سے رابطہ وہ کلام کے ذریعے ہوتا ہے۔ قرآن ہی یعنی وہ کتاب ہی جو اللہ کی جانب سے آتی ہے، جو پیغام اللہ کی جانب سے آتا ہے، وہی اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے اور پیغمبر سے رشتہ جوڑتا ہے، انبیاء سے رشتہ جوڑتا ہے۔ تو جب اسی میں شک پیدا ہو جائے اور اسی میں تذبذب پیدا ہو جائے، اسی میں خلط ملط کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو جو نقطہ اعتماد تھا جب وہ خراب ہو جائے تو سارے دین کا دار و مدار اس پر تھا، جس کی بنا پر سارا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ تو اسلام کے الحمدللہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج اگر لوگوں کے سینوں کے اندر ایمان کی حرارت اور محبت موجود ہے، اور مساجد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں سے آباد ہیں، اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات آباد ہیں، تو یہ صرف اس کا نقطہ اول یہ ہے کہ قرآن اپنی اصل حیثیت میں موجود ہے، یہ ہے۔ تو لہذا اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہم اپنے درس میں مختلف انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ روافض کا قرآن پر اعتراض اور یہود کا ساتھ دینے کا جو ایک سازش ہے، انشاءاللہ اس کا بھی علمی محاسبہ آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کر دیا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تحفظ اور صحابہ کی تربیت کس انداز میں کی ہے اس قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ ایک تفصیلی درس ہے جو ہم بعض تراویح لے کر چل رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید نے رمضان المبارک کے اختصاص کی دو وجہ بیان کی، ایک تو روزے کی فرضیت اس میں کی گئی ہے اور ایک نزول قرآن ہے۔ روزے کی فرضیت کی وجہ فرمایا ہے لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت اس لیے ہے تم سے پہلے بھی کی گئی تھی، تم پر بھی کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کئی اس میں نوعیت ہے، کئی اس میں کیفیت ہے روزے کی فرضیت میں، اس میں روحانی تقاضے بھی ہیں، اس میں جسمانی تقاضے بھی ہیں، اس میں معاشرتی اور تہذیبی تقاضے بھی ہیں۔ تہذیب اور معاشرت کے تقاضے بہ ای مانا ہے کہ تمہیں پیاس اور بھوک کا احساس پیدا ہوگا تو تم پھر کسی کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکو، کسی کے ساتھ تم معاونت اور خیرخواہی کا جذبہ تمہارے اندر جب اجاگر ہوگا، جب برنگختہ ہوگا، تیار ہوگا، کہ جب وہ کیفیت سے تم خود دو چار ہو چکے ہو اور اس سے تمہارا خود گویا کہ دو بدو سامنا ہوا ہو، تو لہذا روزے میں معاشرتی اصلاح، کیونکہ اسلام کی جملہ تعلیمات بطور عبادات کے طور پر دیکھیں، چاہے فرائض ہوں یا جو بھی ہوں، اس میں صرف روحانی تربیت نہیں ہے بلکہ روحانی تربیت اصل مقصود ہے، جسمانی تربیت اصل مقصود ہے، اصل مقصود یہ مامور ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہمیں مکلف کیا گیا یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام جو ہے وہ ایک نظام فطرت ہے، تو عبادت کے بھی طریقے وہی مرحمت فرماتا ہے جس کا تعلق ہمارے معاشرت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔
ہماری تہذیب ہماری سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اسلام کا کوئی بھی فعل کوئی بھی ہدایت آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسا نہیں ہے جو سوسائٹی سے اور معاشرے سے ہٹ کر ہے. مثال کے طور پر ایک شخص بڑا عابد و زاہد ہو اسے غریب کا خیال نہیں ہے تو اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جسے غریبوں کا خیال ہو اور اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں ہو تو اس کی خیر خواہی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت وہی سلیقہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو براہ راست عبادت بئی معنی کے ایک خاص طریقے سے خاص وقتوں میں خاص شرائط کے ساتھ اللہ کے لیے ادا کیا جائے, پھر اس کے بندوں کا تعلق جو ہمارے ساتھ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑا اور نبھایا جائے, اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کو ہم آہنگ کیا جائے, تو یہی تصور عبادت بنتا ہے اور یہی رضا الہی کا باعث بنتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو. ظاہر سی بات ہے اللہ کے ساتھ جو جملہ عبادتوں کا تعلق ہے وہ اس بات کی طرف ہی ہمیں بیدار کرتا ہے کہ تم نے اگر عبادتوں کے ذریعے عبادت کے شرائط کے ذریعے اس کے سلیقے کے ذریعے روح کو پا لیا ہے, روح عبادت کو پا کر اپنا رشتہ اپنے رب کے ساتھ استوار کر دیا ہے, تو پھر تمہیں اب یاد آنا چاہیے کہ رب نے تم پر کیا حقوق رکھے ہیں کیا رشتے اور ناطے رکھے ہیں. تو المختصر یہ کہ جب روح عبادت مل جاتی ہے اور رشتہ اللہ کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ عز و اقارب کے ساتھ معاشرت اور سوسائٹی کے ساتھ اور زیادہ امہنگ اور اس کی بھلائی کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ یہ تمام رشتے تعلق اور یہ ناطے جو معاشرت اور دنیا کے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے حکم تفویض کیا گیا ہے. تو بندہ جب رب کی رضا کو پاتا ہے تو خود بخود معاشرت اور معاشرے اور سوسائٹی کا خیال اس کے ذہنوں میں خود بخود پیدا ہوتا ہے اور وہی چیز اس کے لیے عبادت کی مقبولیت کا باعث بنتا ہے. جس طرح کے کئی احادیث موجود ہے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدکارہ عورت گزری اور اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے بلک رہا ہے, اسے دیکھا نہیں گیا. یقیناً یہ روزے کے اندر یہی بات پیدا کی جاتی ہے کہ وہ کیفیات پیاس اور درد و تکلیف تم خود اپنے اندر محسوس کرو تو کسی غریب کی پیاس کا تمہیں احساس ہوگا, کسی غریب کی بھوک کا تمہیں احساس ہوگا اور کسی غریب کی ناداری کا تمہیں احساس ہوگا, اور پھر رب جب تمہیں حکم دے گا کہ دو انہیں تو پھر تمہاری روح بھی اس کے لیے تیار ہوگی اور تمہارا جسم بھی اس کے لیے بیدار ہو جائے گا. تو جہاں روحانی طور پر عبادت کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں مسخر ہوتی ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہیں پر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں کے ذریعے معاشرت کو جوڑا ہے. جس طرح کہ حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سید عالم فرماتے ہیں کہ جب اس کا گزر ہوا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے تو اس خاتون نے یہ دیکھا جو بدکارہ تھی فاجرہ تھی, لیکن اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا ہے, اس سے دیکھا نہ گیا اور فرط شفقت کے اندر وہ آگے بڑھی اور کسی طریقے سے اس نے کنویں سے پانی نکالا. اب چاہے وہ اپنے خفین میں سے کسی ایک خف کو اس نے داخل کیا ہو یا کسی طریقے سے پانی نکال کر جب اس کتے کو پلایا تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے اسے بخش دیا. تو صحابہ نے باعتبار تعجب یہ بات کی کہ مغفرت ہے تو نماز سے ملے تو سمجھ میں آتی ہے, ابھی مزاج دین یہاں پر آ رہا ہے, روزے سے ملے تو سمجھ میں آتی ہے, حج کی مشقت سے ملے تو سمجھ میں آتی ہے, باقاعدہ ایک جگہ پر اہتمام کر کے ایک سوئی کے ساتھ رب سے ناتا جوڑے تو سمجھ میں آتی ہے, تو کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو رہی ہے. یا رسول اللہ یہ کیا مقصد ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو رہی ہے؟ اگر وہ نمازیں پڑھ رہی ہوتی, تسبیح پڑھ رہی ہوتی, اذکار پڑھ رہی ہوتی تو ہمیں سمجھ میں آتا, لیکن کتے کو پانی پلانے سے کیسی ہوتی ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہر تر جگر پر نیکی کرنا صدقہ ہے. یہ اسلام کا وہ مزاج دے دیا گیا کہ خشک عابد نہ بنو بلکہ سوسائٹی کا خیال رکھو, معاشرت کا خیال رکھو, اپنے پڑوس کا خیال رکھو, غریبوں کا خیال رکھو, نادار لوگوں کا خیال رکھو, اور تمہارا دل اگر اللہ کے بندوں کے لیے نرم نہیں ہوتا تو تمہیں روح عبادت ہی نصیب نہیں ہوئی ہے. تمہارا دل اگر کسی پیاسے کی پیاس کی طرف نہیں بلکتا, کسی غریب کی معاونت کی طرف تمہارا دل لپکتا نہیں, شفقت کے جذبات نہیں جاگتے, تو فرمایا تمہیں عبادت کی روح پیدا نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ بن سلام کا وہ خطبہ مبارک مجھے یاد آتا ہے, بلکہ انہوں نے جو سید عالم کا خطبہ سنا, میں اکثر آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں, لیکن مزاج ایک دین کا بتانے کے, مزاج دین کا یہ نہیں کہ مسجد تک محدود رہے اور مسجد تک مسلمان رہے اور باہر نکلنے کے بعد جھڑکنا ہمارا کام ہو اور تکبر اور حسد ہمارا کام ہو کہ نماز پڑھ لی بس یہی کافی ہے, نہیں, یہ اس کا ایک آدھا پہلو ہے. میں بارہا اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی جملہ عبادات اللہ کی رضا دیتی ہے, اللہ کی فکر دیتی ہے اور بندے کے اندر عبادت کی روح کے جذبے کو باہر کرتی ہے اور اللہ سے رشتہ اور ناطہ استوار اور رابطہ کشادہ کرتی ہے. تو جب رب سے رابطہ کشادہ ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ ہمارا رابطہ رب سے کشادہ ہو گیا؟ تو اس کی ایک نظیر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے بندوں پر شفقت کا گوشہ دراز ہو جاتا ہے. اللہ کے بندوں پر خیر خواہی کا گوشہ دراز ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ عبادت نے اپنے روح کو جاری کر دیا ہے، عبادت نے اپنے معاملات کا اثر مرتب کر دیا ہے، یہ وہ چیز ہے. اسی لیے قرآن نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ نماز تمہیں جو ہے بے حیائی سے بچاتی ہے. تو نماز میں تو کوئی بے حیائی نہیں کرتا، نماز میں تو سب پارسا ستر کو ڈھانپ کر اور گویا کہ مکمل طور پر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز میں تو کوئی بے حیائی نہیں کرتا. تو پھر یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور فحش کاموں سے بچاتی ہے، تو نماز میں کون سے فحش کام کیے جاتے ہیں؟ تو دراصل بے حیائی اور فحش کام جو ہمارے سوسائٹی اور معاشرت اور ہماری قوت بہیمیت کا ایک رشتہ جو جڑا ہوا ہے اس کی طرف ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز تمہیں فحش کام اور بدکاری سے بچاتی ہے. کیا مطلب؟ جب تمہارا رشتہ اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر تم سے جو جڑی ہوئی سوسائٹی اور ثقافت اور کلچر ہے اس میں تم نے اپنے آپ کو بحیثیت اللہ کی بارگاہ کے ایک نمائندے اور خلیفے ہونے کی حیثیت سے کس طرح تم نے اپنے آپ کو وہاں پر پیش کرنا ہے اور اس کی بارگاہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے تم کس طرح اپنے آپ کو پیش کرو گے، تو وہ اس وقت جاری ہوگا کہ جب تمہارے عمل سے اور تمہاری خرابیوں سے تمہاری سوسائٹی اور تمہارے معاشرے اگر محفوظ رہیں گے تو یہ اس بات کی نظیر ہے کہ نماز نے تم پر اثر کیا ہے اور تمہیں فحش اور بدکاری کے کاموں سے تمہیں بچا لیا ہے. یہ اس کی کئی تفسیروں میں سے ایک گوشہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو لہذا دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف روزہ ہی رکھ کر بیٹھا رہے اور بندہ جو ہے کہ وہ صرف نمازوں ہی کے پیچھے رہے. دین کا مزاج یہ ہے کہ یہ چیز تو آگے والی بنیادی چیزوں کی طرف بندے کو تحریک دیتی ہے، حرکت دیتی ہے، نماز آگے بڑھنے کے لیے اور اصل مقصد کو جاننے کے ایک واسطہ اور سبب ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا. پھر اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو بندوں کے رشتے اور ناطے ہم سے متعلق کیے ہیں، جو زکات کی صورت بھی اس کے ساتھ جڑتی ہے، صدقات کی صورت جڑتی ہے، وہ تمام چیزیں اس کے سامنے گویا کہ موجود ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے وہ بھی صدقہ ہے. تو اسلام جس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ مسلمان جہاں ایک اچھا نمازی لگے وہیں پر سوسائٹی کے اندر ایک اچھا فرد بھی لگے. جس طرح وہ اللہ کے سامنے ایک شائستہ شستہ لہجے کے ساتھ اپنے عمل کو پیش کرے، اس طرح وہ لوگوں کے سامنے بھی گویا کہ نیک اور پارسا بن کے ظاہر ہو اور اپنے اس کا وجود جو ہے وہ خیر کا باعث ہو، لوگوں کے لیے شفقت کا باعث ہو، لوگوں کے لیے محبت کا باعث ہو، تنگ اور گویا کہ اس قسم کا باعث نہ بنے کہ جس کی بنا پر اس کے وجود سے لوگ متنفر ہو اور بھاگے. تو یہ وہ چیز ہے جو اسلام کے مزاج کو ہمارے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے، جو حضور علیہ السلام نے خاص طور پر اس کو ذکر کیا. اور اسی کے مقابلے پر ایک اور قول موجود ہے کہ ایک پارسا خاتون ہے لیکن اس نے ایک بلی پال رکھی ہے، اس پر اسے کوئی شفقت نہیں، نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، اور وہ بے زبان جانور مر گیا تو اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں ڈال دیا. اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی، اس نے عبادت نہیں چھوڑی تھی، اس نے تمام چیزیں نہیں چھوڑی تھی، لیکن اسے مزاج دین، تفہیم دین، اسے دین سمجھ میں نہیں آیا. اس نے دین کو صرف مسلح سمجھ لیا تھا اور اس نے کہا کہ بس مسلح پر چمٹے رہو، یہی دین ہے. تو اس دونوں حدیثوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم مزاج دین کو سمجھ سکتے ہیں کہ صرف سوسائٹی کی فکر ہو اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا جائے تو یہ دین نہیں ہے، اور صرف اللہ کے احکام کی پابندی میں اس طرح رکھ دیا جائے کہ حقوق جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کو بھول دیا جائے تو یہ بھی دین نہیں ہے. بلکہ دین یہ ہے کہ دونوں کو توازن کے ساتھ رکھا جائے، اس لیے کہ دونوں کا حکم اللہ نے ہی ہمیں کرنے کا عطا فرمایا ہے. تو قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے کہ لعلکم تتقون، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہاں پر ذکر کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، اور یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم، کہ اولاد آدم کا ہر عمل ایسا ہے کہ کل عمل ابن آدم له الا الصيام، ہر عمل ایسا ہے ابن آدم کا کہ جب وہ کرتا ہے تو ہر عمل ایسا ہے کہ جو اسے باقاعدہ واضح کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن ایک عمل جو انتہائی مخفی ہے جو اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جب تک وہ اس کو اظہار نہ کرے تو کسی کو پتا نہیں چلتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے. نمازی نماز پڑھتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، زکات دینے والا پیسہ دے رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، حاجی ایک لباس کے ساتھ ایک جگہ پر نظر آتا ہے تو باقاعدہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عبادت کے اندر ہے، لیکن روزے دار کا عمل واضح نہیں ہوتا، وہ اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ تو سکا فرماتے اخلاص والی عبادتوں میں، بڑی اخلاص والی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، کہ جسے وہ جانتا ہے یا پھر اس کا رب جانتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سید عالم شاہ فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام فإنه لی، اس لیے کہ وہ روزہ میرے لیے ہوتا، میں جانتا ہوں. اب کسی کو کیا پتا، اس کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہے روزے دار ہے، اس کا کوئی عمل تو نہیں بتا رہا کہ روزے دار ہے. فرمائے وانا اجزی بہ، جب میرے لیے وہ رکھتا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں تو پھر یہ ایسا ہے کہ پھر میں خاص اس کا اجر خود ہی دیتا ہوں. وصیام جنہ، اور فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَدْخَتْ يَسْحَبْ. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب روزے دار روزہ رکھ لے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہو کہ پھر وہ نہ گالی بکے اور نہ کسی کے ساتھ بدخوئی کے ساتھ پیش آئے. فَإِنَّ صَابَّهُ أَحَدٌ. اب یہ دیکھیں سوسائٹی کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، عبادت روزہ ہے تو پھر اس کو ظاہر کرو، ہم اس کا اجر دیں گے، لیکن جب روزے دار ہو تو تمہارا حقوق اور بڑھ گیا کہ جب اتنی قریب درجہ ہم نے دے دیا ہے اور ایسی عبادت سے ہمیں تم نے نواز دیا ہے کہ تم جانتے ہو یا ہم جانتے ہیں، تو پھر تمہارے لیے، ہمارے بندوں کے لیے پھر تمہیں اور کشادہ ہونا چاہیے. جب ہمارے قریب ہو گئے ہو تو ہمارے بندوں پر شفقت اور ہونی چاہیے، تو تمہاری زبان سے روزے کی حالت کے اندر کوئی بھی فحش کلامی نہیں ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ فَإِنَّ الصَّابَّ وَحَدٌ أَوْ قَاتَلُوا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ کوئی براہ راست جھگڑا کرنے کے لیے بھی آ جائے اور تمہارے ساتھ اگر وہ الجھ بھی جائے، تمہیں گالی بھی دے اور تمہاری ہتک بھی کرے، تو اسے کہو انی، بے شک میں جو ہو امرؤن، یعنی میں وہ شخص ہوں، میں وہ شخص ہوں جسے تم گالی دے رہے ہو، مجھ سے جو جھگڑا کر رہے ہو، صائمٌ، میرا روزہ ہے. اور جب میرا روزہ ہے اور مجھے اللہ نے اتنی قریبی عبادت کے ساتھ اور اپنے قرب میں ایسی عبادت دے دی ہے کہ میں بالکل رب کے ساتھ قریب ہو چکا ہوں، تو پھر میں نہ زبان سے گالی دوں گا اور نہ میں جھگڑا کروں گا، اور میں تمہیں صرف یہ بتاؤں گا کہ میں گالی نہیں دے سکتا، تمہیں تمہاری جھگڑے کا جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ انی صائمٌ، مجھے بہت بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میں روزے دار ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدیہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم صائم، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبو والی ہے. لصائم فرحتان، اور روزے دار کو اللہ رب العالمین دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، یفرحوما، دونوں میں سے ایک یہ ہے، اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرتا ہے تو فرحت پاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانے کی اجازت دے دی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پینے کی اجازت دی ہے، تو وہ فرحت پاتا ہے، اور فرحت اس بارے میں بھی پاتا ہے کہ وہ دعائیں مقبولیت ہوتی ہے اور اس کی روحانیت اور اسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے کہ رکھا بھی اللہ کے لیے تھا، کھا بھی اللہ کے لیے رہا، تو اسے یہ فرحت محسوس ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب اتنی قریبی عبادت ہے تو اللہ اسے جہاں دیگر درجے دیتا ہے تو پھر دو درجے یہ بھی دیتا ہے، ایک تو اسے خوشی اللہ یہ دو خوشیاں دیتا ہے، ایک خوشی اسے افطار کے وقت دیتا ہے، اور دوسری خوشی دیکھے سبحان اللہ جو سید عالم نے ذکر فرمایا، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور پھر ایک اس کو خوشی جب ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو روزہ، روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسی اخلاص والی عبادت ہے، ایسی پوشیدگی اور ایسی اخفا والی، ایسی پردہ غیبوبیت کے اندر پڑی ہوئی چیز ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا. اب میں نے روزہ رکھا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ چلو رمضان ہے، ایک حسن ظن رکھ کر ہر مسلمان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزہ رکھا ہے، لیکن قطعی طور پر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ یہ خاص راز ہے. اور نوافل روزے میں تو وہ زن بھی غالب آ جائے تو بڑی بات ہے، وہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو نوافل پر بھی منحصر کریں آپ، کہ اگر یہ حدیث نوافل سے متعلق ہے کہ نفلی روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو میں اجر دیتا ہوں، تو نفلی تو غیر ضروری تھا، نفلی تو غیر لازم تھا، جب اس کے اہتمام پر اللہ رب العالمین اتنا قرب عطا فرماتا ہے تو یہ تو بالکل مامور بہ تھا، یہ تو ضروری تھا، اللہ کی رضا اور اس کے قول کا خاص مزداق تھا، تو اس کے اہتمام پر تو درجے کروڑہا درجہ بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں روح روزہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عبادت کا سوسائٹی کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہے، ہمیں اللہ رب العالمین اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین رمضان شریف کا ہمیں احترام اور اس کی توقیر بھی عطا فرمائے. قرآن نے جو یہ کہا کہ رمضان میں ہم نے نزول قرآن کو رکھا ہے، تو صحابہ نے خود کہا حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا، فرمایا اس لیے کہ سرکار دو عالم پر پورے سال قرآن اترتا تھا، اور حضور جب اس کا دور فرماتے تھے تو رمضان کو فرماتے، اور اس میں بتا دیا جاتا تھا کہ بس یہ لکھ دو، اب اس کو نکال دو، یہ رکھ دو، یہ نکال دو، یعنی فیصلے بھی پھر رمضان کو ہوتے تھے. اور جب سرکار نے رفیق اعلی کا سفر کرنا تھا اور قرآن مکمل ہو گیا تو جبریل حضور کے پاس آئے، تو سرکار نے پھر دو دفعہ قرآن کو دور کیا ہے حضرت جبریل کے ساتھ. تو گویا کہ یہ وہ مبارک مہینہ جو تلاوت کے لیے بھی رہا، دور کے لیے بھی رہا، پڑھنے کے لیے بھی رہا. اس لیے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی نے جب مصحف شریف کو مرتب کیا تو کئی روایات اور کئی طرز پر قرآن کو لکھا گیا تھا، لیکن صحابہ کا اجماع یہ ہوا کہ سرکار نے ہمیشہ قرآن لکھوایا. لیکن ہم اس بات پر اجماع کریں گے کہ آخری دفعہ جب حضور نے دور کیا تھا اور دوڑ کر کے صحابہ کو جمع کر کے ان کے لکھے ہوئے مصحف کے اعتبار سے سرکار نے خود تلاوت کی تھی تو بس وہی قرآن ہے اور وہی حجت ہے. تو لہذا سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو یہ شرف حاصل ہوا, حضرت زید بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہوا, اور تمام صحابہ کا یہ اجماع اس پر ہوا کہ سرکار نے اپنے رمضان میں جو آخری دور فرمایا تھا وہی قرآن تواتر ہے, وہی قرآن ہے, اور اس سے پہلے جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے اور اس کے بعد اس دفعہ جو آپ نے دور فرمایا نہیں پڑھی ہے تو یقیناً وہ اس حکم میں آ جاتی ہے جو خدا خود کہتا ہے کہ ایک آیت ہم اتارتے ہیں پھر تمہیں اس کے لیے گنجائش دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور کامل آیت اتارتے ہیں اور پہلے حکم کو ہم خود منسوخ کرتے ہیں اور دوسرے حکم کو ہم اپنے ناسخ بنا دیتے ہیں. تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے, اس ذوق کے ساتھ ہمیں تلاوت قرآن بھی کرنا چاہیے اور اس تحریک اور اس تاریخ کو یاد کرتے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اس کیفیات میں ڈھل کر ہمیں اس نیت کے ساتھ بھی اور اس کیفیت کے ساتھ بھی قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ پھر یہ کیفیات ہمیں اس روحانیت سے اس رحمت سے ہم آہنگ کر سکے. اللہ رب العالمین افکار رمضان اسرار رمضان سے ہم تمام کو متمتع کرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.